बस आपने जो बयान सुने या जो तकरीरें सुनी वो हकीकत में मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन बहरहाल साजिशों का जाल इतना वसी है कि उस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है। बस मैं दो चार जुमले आपके सामने अर्ज़ करूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाह सुबहानहू व तआला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है कि उस वक्त तक जंग करो जब तक के फितने का नामो निशान नहीं मिट जाता। जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ खामोश रहना और सितम को कबूल करना, ये भी एक तरह का सितम है। जुल्म को करने से भी मना किया गया और जुल्म सहने से भी मना किया गया है। अभी तक दुश्मन खुलकर सामने नहीं आया था, लिहाजा मुकाबला भी मुनज़्ज़म तौर पे नहीं हो रहा था, लेकिन अब चूंकि दुश्मन मुनज़्ज़म तौर पर सामने आ चुका है, लिहाजा आपने आयतुल्लाह सिस्तानी का जो फतवा सुना वो शरई हुकुम है, कोई सियासी हुकुम नहीं है बल्कि एक शरई फतवा है। उनकी जगह पर अगर इराक़ में आयतुल्लाह खामेनाई होते इराक़ में, तो वो भी यही फतवा सादिर करते हैं, बल्कि उन्होंने भी यही फतवा सादिर किया है। चूंकि इराक़ में होने की वजह से आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा सामने आ गया है, मगर पूरे मराजे का यही फतवा है इस वक्त के दाइश के ख़िलाफ़ जो है वो मुनज़्ज़म जद्दोजहद करने का वक्त आ गया है। इससे पहले ये लोग गोरीला जंग किया करते थे इराक़ के अंदर। अब तक 10 साल में जितने ब्लास्ट हुए हैं और जिस कदर दहशतगर्दी हुई है, यही ग्रुपों की वजह से हुई है। जैसा कि अभी बरादर मोहतरम फरमा रहे थे कि ये इन्होंने चेहरे बदले हैं, वरना अफगानिस्तान में जो तालिबान आए थे अभी गुफ्तगू भी यही चल रही थी और ना हमारा नज़रिया भी यही है सिलसिले में कि अमेरिका जिस तरह से ये सोवियत यूनियन की हुकूमत के खात्मे के लिए, नजीबुल्ला की हुकूमत के खात्मे के लिए, जिस रशिया के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से जिस तरह से तालिबान को तैयार किया था सऊदी अरबिया के पैसे और पाकिस्तान की सरजमीन, अफगानिस्तान के यतीम बच्चों को लेकर जो वो आवारा बच्चों को लेकर जो काम किया गया था और तालिबान जो बनाया गया था, और इनके ज़रिए से जो है अफगानिस्तान पर हमला हुआ और ये लोग हुकूमत भी तश्कील दिए चंद घंटों के लिए सही, चंद महीनों के लिए सही, चंद अरसे के लिए सही, इनकी हुकूमत कुछ दिन के लिए अफगानिस्तान के सरजमीन पर तालिबान ने हुकूमत तश्कील दी। उसके बाद अमेरिका ने तालिबान को भी हटा दिया। क्यों? इसलिए कि वो तालिबान को लाया था नजीबुल्ला की हुकूमत के खात्मे के लिए। जब नजीबुल्ला की हुकूमत का खात्मा हो गया और अमेरिका का मकसद हल हो गया, तो तालिबान को जो है वो बर्खास्त कर दिया गया। तो क्योंकि ये किराए के टट्टू हैं, इनको किराए पे लाया गया है, ये जो है कोई ऐसी फौज नहीं है जो अपने इख्तियार से आई है, जो अपने इख्तियार से हुकूमत तश्कील देगी। ये खुद कोई मुनज़्ज़म फौज नहीं है बल्कि इसे जो है किसी ने तैयार किया है, जिस तरह से तालिबान को तैयार किया गया था। तालिबान की खुद की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। आपने देखा कि किस तरह से जो है किस ड्रामाई अंदाज में जो है उसामा बिन लादन का कत्ल हुआ, किस तरह से जो है ना तालिबान का खात्मा हुआ, किस तरह से जो है तालिबान को लाया गया। इसके पीछे दो तीन साजिशें हैं। एक तो ये कि इस्लाम के चेहरे को मस्क करके दिखाया जाए, ऐसे चेहरे दिखाया जाए जो मनहूस चेहरे हैं, जिसको देखकर लोग इस्लाम की तरफ रागिब ना हो, और इस्लाम के ऊपर एक ऐसा ठप्पा लगा दिया जाए दहशतगर्दी का कि हर मुसलमान अपनी शिनाख्त बताने के लिए डरे और घबराए, अपना नाम बताने के लिए भी वो शर्माए कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोई मुसलमान अपना नाम ना बता सके कि मेरा नाम मुसलमान है, میں مسلمان ہوں یہ کہنے کے لیے بھی مسلمان جو ہے شرما. اس کے لیے انہوں نے جو ہے افغانستان پر ایسا مکروہ چہرہ پیش کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ سچے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں, حقیقی مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں, اسلام میں یہی ہے, اسلام میں جو ہے اتنی ہی سختی ہے جتنا جو ہے طالبان برت رہے ہیں, اور اسلام جو ہے ایسے ہی قتل و غارت گری کا مشورہ دیتا ہے. اگر تمہیں حقیقی اسلام اور صدر اسلام کے مسلمانوں کا نظریہ دیکھنا ہو, سلفیوں کا نظریہ دیکھنا ہو, یعنی سلف کہتے ہیں ایک ہوتا ہے خلف ایک ہوتا ہے سلف, اسلاف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو, ہاں جس طرح سے جو ہے آنے والی پیڑھی کو خلف کہا جاتا ہے, فرزند خلف یعنی آنے والے, یہ جو ہے گزرے ہوئے لوگ جو اسلاف ہیں سلفیین, یہ لوگ اپنے کو وہابی نہیں کہتے ہیں, یہ لوگ اپنے کو سلفی کہتے ہیں, یعنی ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو صدر اسلام کے مسلمانوں کا تھا. تو ایک طرح سے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں یہ دشمنان اسلام کہ حقیقی مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا ہو, سلفیوں کا چہرہ دیکھنا ہو, تو آپ آئیے ان لوگوں کو دیکھیے. اسلام انہی لوگوں کے ذریعے سے پھیلا ہے, ایسے ہی انداز میں پھیلا ہے, اسی طریقے سے اسلام کی ایسی بدترین شبیہ پیش کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک وحشی شکل ہے, ایک درندگی کی شکل ہے. اب یہ وحشی درندے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شیعت کو بھی اسی انداز میں پیش کر کے یہ بتائیں کہ شیعہ وحشی ہوتے ہیں, یہ بتانے کی یہ کوشش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے, سعودی عربیہ پیسہ خرچہ کر رہا ہے, دولت خرچہ کر رہا ہے, ملین اور بلین ڈالر خرچہ کر رہا ہے صرف شیعت کے خلاف, تاکہ شیعوں کو وحشی طور پہ پیش کیا جائے میڈیا میں, یہ بتایا جائے کہ یہ آزادار نہیں ہیں, یہ تو وحشی لوگ ہیں, یہ تو عورتوں کو عورتوں کے سروں پہ مارتے ہیں, یہ تو جو ہے بچوں کے اوپر جو ہے بچوں کو مارتے ہیں, یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور ایران کے اندر 12 آدمی پکڑے گئے تھے سعودی عربیہ کے, اسی کے بعد تو آیت اللہ خامنہ ای نے کھلے عام ایکشن لینا شروع کیا کہ شیعوں کی شبیہ کو نائجیریا میں, یورپ میں, امریکہ میں, فرانس میں, جرمن میں, پوری دنیا میں سعودی عربیہ چاہ رہا تھا. کیونکہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے, میں آپ کو واضح طور پہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ جو ہے بالکل سامنے آ گیا ہے تشیع اور وہابیت. بیچارہ سنی تو بیچ میں پس کے رہ گیا ہے, سنیوں کی مظلومیت اپنی جگہ پہ ثابت ہے, آج ان کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں ہے, آج سنیوں کا چہرہ داغدار کر کے خود میڈیا پیش کر رہا ہے, اور سنی مسلمانوں کو بیچاروں کو اتنی عقل بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ سنیوں کا نام کیوں لیا جا رہا ہے, دہشت گردوں سے ہمارا نام کیوں جوڑا جا رہا ہے, سنیوں کو اتنی عقل نہیں ہے. سنی ہمیشہ سے بیچارے رہے ہیں, سنی ہمیشہ سے پریشان حال رہے ہیں. سنیوں کا مرکز جو مصر میں بننے جا رہا تھا اس کو جو ہے انہوں نے توڑا. اخوان المسلمین جو اب تشکیل پا کے آئی تھی ایک طاقت لے کر, وہ ایران ہی کے سہارے سے آئی تھی, ایران کے انقلاب کے بعد پھر ایک حوصلہ ملا تھا, ورنہ اخوان المسلمین تو اس وقت ایجاد ہوئی تھی جب حسن البنا کا دور تھا, یعنی ایران کے انقلاب سے کئی سال پہلے. اصل شیعہ سنی تحریک شروع ہی ہوئی ہے ایک ساتھ. میں آپ کو بتاؤں, بس تھوڑا سا میں نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ اہل علم یہاں موجود ہیں. اصل تحریک جو شروع ہوئی ہے وہ مصر کی سرزمین سے جمال الدین اسد آبادی نے شروع کی, ورنہ تو برطانیہ کا سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں تھا. ہندوستان سے لے کر برطانیہ تک ایک پرچم لہراتا تھا برطانیہ کا, انگلینڈ کا, اور یہ تمام ممالک برطانیہ کے تحت تسخیر تھے یا نہیں تھے, برطانیہ کا ان کے اوپر قبضہ تھا, برطانیہ کی ان کے اوپر حکومت تھی. جمال الدین اسد آبادی ہندوستان کا سفر کیے, بلکہ حیدرآباد کا سفر کیے, حیدرآباد میں رہ کر انہوں نے ایک مجلہ شائع کیا عروۃ الوثقیٰ کے نام سے. جمال الدین اسد آبادی در حقیقت شیعی فکر رکھتے تھے, بلکہ بعض باوصوف ذرائع کے بموجب جمال الدین اسد آبادی شیعہ تھے, لیکن اپنا شیعہ حلیہ نہیں پیش کیا انہوں نے. ایک سچے مسلمان کا حلیہ پیش کر کے وہ شیعہ دنیا کو بھی جانتے تھے, سنی دنیا کو بھی جانتے تھے. ان کا ایک مشہور قول ہے, انہوں نے جو تجربہ کیا, اپنے تجربے کی جب بنیاد انہوں نے قائم کی, تو انہوں نے کہا کہ میں جب مصر جاتا ہوں یا میں جب نجف جاتا ہوں تو علماء نجف سے ملاقات کرتا ہوں, یعنی شیعہ علماء سے ملاقات کرتا ہوں, شیعہ علماء سے ملاقات کرتا ہوں. کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ شیعہ علماء آزاد ہوتے ہیں کیونکہ یہ حکومت سے تنخواہ نہیں لیتے بلکہ خود مستقل ہے اور اپنے پیروں پہ ٹھہرے ہوئے, یہ کسی کے باز گزار نہیں ہیں, یہ کسی کے غلام نہیں ہیں, کسی کے جو ہے تنخواہ دینے والے تنخواہ خور لوگ نہیں ہیں. جب وہ مصر جایا کرتے تھے تو اہل سنت کی عوام سے ملتے تھے, وہ کہتے تھے اہل سنت کی عوام آزاد ہیں, ان کے علماء جو ہے حکومت کے تنخواہ لینے والے لوگ ہیں, لہٰذا ان کے علماء سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ کوئی انقلاب لا سکیں گے اور برطانیہ کی شاہی تاج و تخت کے خلاف آواز اٹھا سکیں گے. تو لہٰذا سنی دنیا میں اتنی جان نہیں تھی. یہ جمال الدین اسد آبادی نے محمد عبدو کے ذریعے سے نہج البلاغہ کا ترجمہ کروایا اور پہلی مرتبہ مصر میں اہل سنت میں جو تعارف ہوا ہے وہ محمد عبدو, اور محمد عبدو کون ہے؟ جمال الدین اسد آبادی کے شاگرد تھے. یعنی علوی افکار کو مصر میں پھیلانے والی شخصیت کا نام جمال الدین اسد آبادی ہے. وہیں سے اخوان المسلمین کی جو ہے بنیادیں رکھی جاتی ہیں یہاں سے, اور یہی تحریک آگے بڑھ کے جو ہے تشیع کے اندر کامیابی کی سرحدیں, اور اسی یہی تشیع کی فکر آگے بڑھتی ہے تبھی امام خمینی پیدا ہوتے ہیں. امام خمینی در حقیقت جمال الدین اسد آبادی کی آغاز کردہ تحریک کا عروج ہے. یعنی جو خواب جمال الدین اسد آبادی نے مصر کی سرزمین پہ دیکھا تھا, عراق کی سرزمین پہ دیکھا تھا, ایران کی سرزمین اور ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کر جو خواب جمال الدین اسد آبادی نے دیکھا تھا, اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. امام خمینی کی یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے انقلاب کو نہ صرف شیعوں نے کا استقبال کیا بلکہ سنی دنیا نے شیعہ دنیا سے زیادہ استقبال کیا. یہی وجہ ہے کہ کچھ شیعہ لوگوں کو اس سے تکلیف بھی پہنچی کہ ہم سے زیادہ سنی آگے بڑھ گئے ہیں, اور اگر یہ شیعہ جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اس سرزمین کے کروڑوں لوگ انقلاب کی طرف آ جاتے. کچھ شیعوں کو دیکھ کے جو رسوماتی شیعہ تھے اور یہ رسوماتی شیعہ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے اور یہ کہا کہ ہم رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے اور حقیقی تشیع کو قبول نہیں کریں گے. حقیقی تشیع امام خمینی نے پیش کیا تھا اور ان کے شاگردوں نے پیش کیا, یعنی شہید مطہری نے پیش کیا. شہید مطہری کے افکار جو ہے وہ دبے ہوئے تھے, یہ انقلاب کے بعد شہید کے افکار سامنے آئے, باقر الصدر کے افکار سامنے آئے, یہ شہیدوں کی تحریکیں سامنے آئیں. تو بہرحال یہ انقلاب امام خمینی نے لایا. اب جب امام خمینی کا انقلاب آ گیا تو یہ سمجھ گئے کہ یہی اسی بیداری کی تحریک کا ایک نتیجہ ہے. دیکھیں ہم لوگ تو اس تسلسل کو نہیں جانتے, لیکن جو دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس تسلسل کو جانتا تھا, نواب صفوی کی شہادت اسی جو ہے انقلاب کا ایک پیش خیمہ تھا, مرزا کوچک خان جنگلی کی تحریک, یہ ساری تحریکیں جو ہیں وہ انقلاب سے پہلے جو ایران میں آ رہی تھی یہ سب مقدمہ بن رہی تھی. امام خمینی نے اچانک انقلاب نہیں لایا ہے بلکہ ایک تحریک جو چل رہی تھی اس کو پوری طاقت کے ساتھ جو ہے انہوں نے نافذ کیا. تو جب یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے تبھی سے امریکہ نے اندازہ لگا لیا تھا, بلکہ تمام دشمن طاقتوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر یہ انقلاب پنپ جاتا ہے یا 30 سال گزار لیتا ہے تو پھر اس انقلاب کو روکنا ہمارے لیے نہایت مشکل ہوگا. لہٰذا انہوں نے پوری طاقت لگا دی, ورنہ کیا ضرورت تھا کہ ایک ایران کے پیچھے اس 35 سال تک مسلسل تحدیدات عائد ہوتے رہے, مسلسل جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی رہی. کیوں ایران کو چھوڑ نہیں دیا گیا کہ کرے ارض پر اتنے ممالک ہیں ایک ملک ایران بھی پنپ جائے؟ نہیں, ان کو معلوم تھا کہ یہ انقلاب ایک دن رنگ لائے گا, یہ تحریک ایک دن رنگ لائے گی, ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا بدل کے رہ جائے گی, اور ایران کے اثرات سے عراق متاثر ہوگا, لبنان متاثر ہوگا, سیریا متاثر ہوگا, پوری دنیا آہستہ آہستہ متاثر ہوتی چلی جائے گی. یہ ان کو اندازہ تھا. آج وہ جو ان کا اندازہ تھا بالکل صحیح نکلا یا نہیں نکلا؟ بالکل صحیح نکلا. آج 35 سال کے بعد پھر وہی تحریکیں جو ایران چاہتا تھا وہ تحریکیں پھر سے زندہ ہونے لگی. ایران کا اثر رسوخ سیریا میں اس قدر زیادہ بڑھ گیا کہ سیریا ایران کا حصہ بن گیا ہے اس وقت. لبنان میں ایران کا اثر اس قدر زیادہ بن گیا کہ لبنان ایران کا حصہ بن گیا ہے اس وقت. ایران جس کو چاہتا ہے لبنان میں وہی حکومت آئے گی, فلسطین میں وہی حکومت آئے گی جو ایران چاہتا ہے. فلسطین سے لے کر لبنان اور سیریا اور اب عراق, یہ سب کے سب ایران کے تحت آ رہے ہیں. ایک زمانہ آنے والا تھا اور آنے والا ہے کہ ایران دنیا کی سپر پاور طاقت بن جائے گا. اس ایران کو سپر پاور بننے سے روکنے کی یہ کوششیں ہو رہی ہیں. دراصل بات یہ ہے, اندر کی بات یہی ہے کہ ایران کی طاقت کو روکنے کی کوشش, اور ایران جو ہے طاقت کے بل بوتے پر ان حکومتوں کو تسخیر نہیں کرے گا بلکہ فکر کی بنیاد پہ کرے گا, حریت کی بنیاد پہ کرے گا. یہ حریت والا جو نظریہ ہے, غلامی سے آزاد ہونے والا جو نظریہ ہے, اس نظریے کے تحت کرے گا کہ ہر ملک کو آزاد ڈیسیشن لینا چاہیے, آزاد فکر رکھنی چاہیے, آزاد ہونا چاہیے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو ایران نے تحریک چلایا ہے یہ تحریک کامیاب ہوگی, اور یہ فکر کی طاقت جو ایران کے پاس ہے, جو صلاحیت ایران کے پاس ہے, وہ اس وقت کسی ملک کے پاس نہیں ہے. یہ افکار اہل بیت میں جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس وقت بنی امیہ گھبرائی ہوئی ہے. وہ لوگ جو بنی امیہ کے افکار کے وارث تھے, وہ لوگوں سے پھر ٹکراؤ ہو رہا ہے بنی ہاشم کا. اس وقت پھر سے ایک کربلا وجود میں آنے والی ہے, پھر ایک مرتبہ بنی ہاشم اور بنی امیہ میں آخری ٹکراؤ ہونے والا ہے جو ظہور کا انشاءاللہ مقدمہ بنے گا. اس بیچارے سنی بیچ میں پس رہے ہیں, اور یقیناً سنیوں میں شعور پیدا ہوگا. اور سنی ہمیشہ سے, تاریخ کا جائزہ لیجیے, ہمیشہ سے شیعوں کے ساتھ رہے ہیں. اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہے, میں میڈیا کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ سنی تولائی بھی ہوتا ہے, سنی تبرائی بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ سنی جو ہوتا ہے وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے, اس لیے تولائی ہوتا ہے. وہ بنی امیہ کا دشمن ہوتا ہے, اسی لیے تبرائی ہوتا ہے. شیعوں نے تو سنیوں کی طرح تبرا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اصل تبرا بنی امیہ کے خلاف ہوتا ہے. اصل تبرا جو ہوتا ہے وہ یزید کے خلاف ہوتا ہے, وہ معاویہ کے خلاف ہوتا ہے, اور یہ بنی امیہ کے خلاف ہوتا ہے. ہم کو اگر لعنت بھیجنا ہے تو یزید پر لعنت بھیجنا ہے, شمر پہ لعنت بھیجنا ہے, اور ابن زیاد پہ لعنت بھیجنا ہے, بنی امیہ پہ لعنت بھیجنا ہے. اس لیے کہ بنی امیہ ہی فساد کی جڑ ہے اور شجر ملعونہ ہے اور شجر منحوسا ہے, کہ یہی شجر منحوسا اب سعودی عرب کے اندر شاخ اٹھا رہا ہے. یہ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اور ابھی کیونکہ جو ہے ماہ رمضان قریب آ رہا ہے, اس سے پہلے میں نے بارہا یہ اعلان کیا ہے. بارہا جب بھی قدس کا جلوس ہوتا ہے میں یہی بات تکرار کرتے جاتا ہوں, لیکن اتنی تکرار کے باوجود بھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں جا رہی ہے کہ اگر تم خود کو نہیں بچاؤ گے تو کربلا پہ نوبت آنے والی ہے. میں نے کتنی مرتبہ نہیں کہا میڈیا کے سامنے کہ ہم جو قدس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ صرف قدس کے لیے نہیں اٹھا رہے, ہم کربلا کا تحفظ کر رہے ہیں. آج میں یہ بات آگے بڑھ کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم کربلا نہیں بلکہ کعبۃ اللہ بچانا چاہ رہے ہیں, ہم گنبد خضرا کو بچانا چاہ رہے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, یاد رکھو مسلمانوں, کہ اگر کربلا پہ حرف آ جائے گا تو گنبد خضرا محفوظ نہیں رہے گی. ان کی نیت کربلا نہیں ہے, یہ مدینے کی گنبد خضرا کو مسمار کرنا چاہتی ہیں. ان کے ارادے جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں. یہ صرف غوث اعظم دستگیر کا روضہ نہیں گرانا چاہ رہے ہیں, یہ صرف سنیوں کے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ یہ مقدمہ بنا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کو گرانے کا مقدمہ بنا رہے ہیں. لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے, مسلمان اپنے دشمن کو نہیں پہچان رہا ہے. شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, شیعوں کو شعور آنے کی ضرورت ہے, شیعوں کے اندر بیداری آنے کی ضرورت ہے, اسی طرح اہل سنت کے اندر بیداری آنے کی ضرورت ہے. ان دونوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ جو داعش, جو دعوت, جو دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کیا نظریہ لے کے آئیے, میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں؟ ایران جیسی حکومت نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. یہ مصر جیسی حکومت جو اخوان المسلمین کی تھی وہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بنانا چاہ رہے. نہ یہ شیعہ حکومت بنانا چاہ رہے ہیں نہ سنی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں. یہ در حقیقت بنی امیہ کی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں, یہ در حقیقت سلفی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں, یہ دہشت گردوں کی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن نہیں بن سکے گی. امریکہ کا پلان یہ ہے کہ دہشت گردوں کے ذریعے سے نور المالکی کی حکومت کا خاتمہ کر کے دہشت گردوں کو بھگا دے, اور بھگانے کے بعد میں جو اس کو وہ چاہتا ہے یعنی ایک اور صدام جو امریکہ کی خواہش ہے اس کو بٹھانے کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ جیسا کہ پیشرو مقررین فرما رہے تھے حقیقت یہی ہے کہ یہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوں گے. اس لیے ناکام ہوں گے کہ 3 سال کی کوششوں کے باوجود بھی جب یہ سیریا میں کامیاب نہیں ہو سکے تو عراق میں تو ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے, بلکہ عراق میں داعش کا آخری قبرستان بن جائے گا, اور انہی کو وہاں پر اب وہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے, وہیں پر ان کی میتیں دفن ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا الحمد للہ.